تمام مؤمنين ومؤمنات بالخاص حق المؤمنين علماء ورفاء فقهاء شهداء بواسطة علي سيد الشهداء کے دوران الناس رخصت ہوئے اس عبادت کے انجام دہی میں شہید ہوئے سر کے ارواح کے لیے سورۃ فاتحہ تلاوت کرنا الرحمن الرحیم سعادت نصیب فرمائے، ہماری قبور میں ان کی زیارت نصیب فرمائے، میدان حشر میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، جنت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے، آخرت کے تمام مراحل میں ان کی نظر لطف نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ کل آپ کی خدمت میں چند پوائنٹس اپنے کام کے حوالے سے ہم نے عرض کیے تھے، اور نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ پلٹ کے جاؤں اس کی طرف، لیکن ایک پوائنٹ مس کر گیا، اور چونکہ ممکن ہے کچھ دوستوں کے لیے تعجب کا سبب بنا ہو اور کچھ پریشانی میں ہوں، تو اس خاطر میں نے ضروری سمجھا کہ وہ پوائنٹ میں دوبارہ عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اور پوائنٹ بہت سادہ سا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خطابت کیوں نہیں کر رہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم مجلسوں میں جاتے تھے، تو یہ ہمارے سامنے سوال آتا تھا کہ جو چیز ہمیں مجلس کے دوران سمجھ میں آتی تھی وہ بعد میں یاد کیوں نہیں رہتی تھی۔ تو اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے ایک گھنٹے کی مجلس سنی ہے، اس کا خلاصہ لکھ کے دے دیجئے، اور اس میں جتنے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے وہ لکھ کے دے دیں، تو بعض اوقات وہ بہت کم ہوتے تھے۔ تو ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں پڑھنے کا کچھ انداز تبدیل ہوا ہے، اب دوبارہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور جو انداز تبدیل ہوا ہے وہ کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے ہاں ایک چیز کو بچا لیا گیا، دو چیزیں قربان ہو گئیں ہمارے اس عمل کے اندر، ازدری سید الشہدا کے اندر، ایک کی ہم نے حفاظت کی اور دو چیزیں قربان کی۔ میں اس سے پہلے کہ یہ پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ کے رسول کی سنت سے ایک چھوٹا سا واقعہ جو آپ نے بچپن سے سنا ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ درود بھیجے گا محمد والے والے آپ نے یقین بچپن سے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے جب مسجد نبوی تعمیر کی اور اس کے بعد پہلی اذان دینے کا وقت آیا تو انہوں نے کس کو اذان دینے کے لیے بھیجا؟ حضرت بلال حبشی کو۔ کیا حضرت بلال حبشی کو عربی آتی تھی؟ اچھی عربی تو نہیں آتی تھی۔ کیا ان کا تلفظ پروننسیشن اچھا تھا؟ کیا نہیں، پروننسیشن بھی اچھا نہیں تھا۔ حضرت بلال موسٹ پرابلی شین کو سین تلفظ کرتے تھے، شین کو صحیح نہیں بول پاتے تھے، وہ ہم لوگوں کی اصطلاح میں حبشی تھے، اور حبشی ہونے کی وجہ سے جو عربک کی ایلوکوئنس ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی، اس سے محروم تھے۔ اچھا، یہ جو عرب ہوتے تھے یہ اپنی لنگوسٹکس کے اوپر بہت زیادہ غرور کرتے تھے، بہت پراؤڈ تھے، یعنی اگر کوئی عربک لینگویج میں کسی سے ملتا تھا، عرب کسی عرب سے ملتا تھا اور وہ پوچھتا تھا، جیسے ہمارے آج کل ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی تم کہاں کے ہو، تو وہ اگر کسی سے پوچھتا تھا نا کہ تم کہاں کے ہو، تو وہ یہ نہیں بتاتا تھا کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، وہ نہیں کرتا تھا، وہ اپنے قبیلے کا ایک مشہور شعر پڑھتا تھا، اور جیسے ہی وہ شعر پڑھتا تھا سننے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ اس قبیلے کا ہے، تو وہ اپنا انٹروڈکشن بھی جو کرواتے تھے تو وہ بھی زبان سے کرواتے تھے، اور اسی خاطر وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو عرب ہیں اور باقی سب تو عجم ہیں۔ عجم کا مطلب کیا ہے؟ سب گونگے، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، ان کو اپنی زبان پہ بہت فخر تھا۔ اچھا آپ تصور کیجئے، اور میں آپ سے بہت کھلے دل سے یہ سوال کر رہا ہوں، آپ کھلے دل سے اس کا جواب سوچئے گا کہ اگر آپ کسی کو اناؤنسمنٹ کے لیے چوز کرتے ہیں تو اس میں کس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں؟ مثلاً فرض فرمائیے انگلش لینگویج میں آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنا ہے تو عربک کو بھیجیں گے آپ، یا اس کو بھیجیں گے جس کی انگلش اچھی ہوگی؟ ظاہر اس کو بھیجیں گے جس کی انگلش اچھی ہوگی۔ اور اردو میں اگر اناؤنسمنٹ کرنا ہے تو کسے بھیجیں گے؟ جس کی اردو نسبتاً بہتر ہوگی۔ دونوں زبانوں میں کرنا ہے تو کس کو بھیجیں گے؟ جو دونوں زبانوں میں کچھ کچھ جانتا ہوگا۔ صحیح ہے، تو تیشد آباد۔ اچھا اب یہ جو اذان ہے یہ اناؤنسمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اناؤنسمنٹ ہے، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اس مسجد میں، اب نماز شروع ہونے والی ہے۔
اللہ کے نبی نے اناؤنسمنٹ کے لیے ایک ایسے آدمی کا انتخاب کیا جس کی زبان ہی صحیح نہیں تھی. اچھا جب آپ اناؤنسمنٹ کے لیے کسی کا انتخاب کرنے لگتے ہیں تو اپیئرنس کچھ دیکھتے ہیں کہ مناسب ہو؟ کچھ تو دیکھتے ہوں گے آپ بھی کہ بھئی تھوڑا سا اپیئرنس میں مناسب آدمی ہو, کپڑے اچھی طرح پہننا جانتا ہو, بات کرے تو پتہ چلے کہ ہاں بھئی کیسا ہے. اچھا اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ جو اپیئرنس میں اس علاقے کے اعتبار سے اس سے کم نہیں ہو سکتا تھا, اس سے کہہ دیا تم کھڑے ہو جاؤ اونچی جگہ پہ جا کر اور اعلان کر دو. نہ زبان کا خیال رکھا, نہ پرنونسیشن کو دیکھا, نہ ان کے اسٹائل کو دیکھا, اور صرف ایک بات دیکھی. وہ کیا دیکھا؟ کہ یہ اوپر سے سیاہ ہے لیکن اندر سے نورانی ہے, اندر سے نورانی ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے اسٹینڈرڈ ہمارے اسٹینڈرڈ سے بہت ڈفر کر رہے ہیں, یہ بہت دور دور جا رہے ہیں. اچھا ہمارے اسٹینڈرڈ, چلیے اب تھوڑا سا اور نزدیک آتے ہیں, یہ تو اللہ کے رسول کے اسٹینڈرڈ تھے اناؤنسمنٹ کے لیے, تو ممبر پہ بٹھانے کے لیے ہمارے اسٹینڈرڈ کیا ہیں؟ اب یہ تھوڑا سا ریڈ زون ہے جس میں داخل ہونے کی جسارت کر رہا ہوں. پہلے دن ہی انسان ریڈ زون میں داخل ہو جائے تو تھوڑا خطرناک کام ہوتا ہے, اس لیے میں نے دوسرا دن اللہ نے انتخاب کروا لیا اپنے اذہان کی وسعت کے لیے, اس ذہن کو اور زیادہ روشن کرنے کے لیے. اہل بیت کی محبت سے درود بھیجے محمد و آل محمد. جب ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, اور آپ سب لوگ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, بہت سینئر افراد بھی تشریف فرما ہے, ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو بیٹھے ممبر پر اچھی طریقے سے بول سکیں, لوگ ہیں بہرحال اس میں دلچسپی لیں, اگر 8-10-20 نعرے بھی لگ جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, اس سے ذرا مجلس میں گرمی رہتی ہے. رہا ہے, کافی عرصے سے چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور اس میں کوئی برائی نہیں کیا, نہیں بہت ہی اچھا, اس میں کیا برائی؟ صرف ایک مشکل آتی ہے کہ اگر ایسا ہو کہ ہمیں بولنے والوں میں دو میں سے کسی ایک چیز کو انتخاب کرنا پڑ جائے, چوائس آ جائے ہمارے پاس کہ بھائی بولنے والا ایلوکوئنٹ تو ہوگا لیکن تقویٰ میں ذرا کم ہوگا, تو ہم ایلوکوئنس کو لیتے ہیں یا تقویٰ کو لیتے ہیں؟ اچھا ایک اور پرابلم بھی آ سکتی ہے, مجھے کہ بھائی ایک دفعہ ایک ہے آدمی ہے بڑا ایلوکوئنٹ ہے, بہت ہی مبلغ اور بڑی بڑیخ بولنے والا ہے, اچھا بولتے ہیں, بہت اٹریکٹیو بولتے ہیں, لوگوں کو انسپائر بھی کرتے ہیں, لیکن بات زیادہ علم کی نہیں ہوتی, اور ایک ہیں جو اچھی علم کی باتیں کرتے ہیں لیکن اس میں لوگ زیادہ انٹرسٹ نہیں لے پاتے, تو ہمارا معاشرہ اس چوائس میں کس آپشن کو زیادہ چوز کرتا ہے, ایلوکوئنس کو یا علم کو؟ ایلوکوئنس, بلاغت, ایلوکوئنس لیتا ہے یا تقویٰ لیتا ہے؟ ایلوکوئنس, بلاغت. اچھا اب یہ جو بلاغت تھی یہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں کہلائی خطابت, تو ہم نے کہا کہ بھائی وہ جو خطیب ہونا چاہیے اسے خطیب اچھا ہونا چاہیے, صاحب علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہو تو اچھا ہے, نہ ہو وہ بھی چلے گا. اچھا یہ جو خطیب ہے اس کو خطابت میں اچھا ہونا چاہیے, تقویٰ پرہیزگاری میں بہت اچھا ہونا چاہیے, ہو تو بہت اچھی بات ہے اور نہ ہو تو وہ بھی چلے گا. اچھا اگر کوئی قوم لمبی مدت تک یہی کام کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں علم اور تقویٰ ختم ہو جاتا ہے, خطابت باقی رہ جاتی ہے. اچھا کچھ عرصے کے بعد وہ خطابت بھی ختم ہو جاتی ہے, پھر بدقسمتی سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا, یہ ہوتا ہے. یہ جو سوسائٹی کا ٹرینڈ ہوتا ہے, سوشل ٹرینڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, ایک تو اس میں یو ٹرن نہیں آتا, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کو پتہ چلتے چلتے کہ آپ نے غلط ٹرن لے لیا کئی کلومیٹر گزر جاتے. سوسائٹی میں آپ کو اویئر ہوتے ہوتے کہ آپ نے غلط کر دیا ہے, ایک جنریشن 30 ایئرس کی تو یوں ہی گزر جاتی ہے. ہمارا اسلام کے علاوہ جو تھوڑا بہت سابقہ ہے, ایکسپیرینس ہے ہمارا سوشل سائنسز میں, جیسے کہ بھائی نے بتایا تھا کہ پولیٹیکل سائنسز میں ہماری تھوڑی بہت اسٹڈیز ہیں, یہ جو سوشل ٹرینڈس ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور آپ ان کو اتنی آسانی سے سیٹل نہیں کر سکتے. میں نے کہا اس میں کوئی یو ٹرن نہیں آتا, ایک دو جنریشن تو یوں ہی نکل جاتی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا. جب ایک دو جنریشن کے بعد جا کے پتا چلتا ہے کہ بھائی کچھ ہو گیا, تو اس میں کریکشن لاتے لاتے دو تین جنریشن اور دینی پڑ جاتی ہے. تو سمجھ لیں اگر آپ نے ایک غلطی کر دی تو تین جنریشنز تو کہیں نہیں گئی. البتہ آج کل الیکٹرانکس کا دور ہے تو تھوڑا کمیونیکیشن تیز ہو گئی ہے, تو آپ تین نہ لگائیے دو لگا لیجیے تو 50-60 سال تو یوں گزر گئے. اور دنیا کی ساری قوموں میں تقریباً یہ تجربے کیے ہیں, اور میں آپ کی خدمت میں بس یہی عرض کروں گا. تو ہم نے جب یہ دیکھا تو پھر ہم نے اپنے لیے طے کیا کہ بھائی ہم نے بھی مجلس پڑھنی ہے, تو خطابت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. تو ہم نے جان بوجھ کر یہ طے کیا کہ آتی بھی نہیں ہے, کریں گے بھی نہیں, خطابت نہیں کریں گے. تو پھر یہ سوال ہوا کہ اگر خطابت نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے. تو ہم نے سوچا کہ جس طرح لوگوں سے بات کرتے ہیں ویسے ہی بات کریں گے, اور اللہ سے دعا کریں گے خدایا اس سادگی کے صدقے میں اہل بیت کی نورانیت سے اس میں کوئی اثر ڈال دے, ہم بھی ایک قدم اہل بیت کے نزدیک چلے جائیں, سننے والے بھی چند قدم اور اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں. تو آپ میں سے جو دوست احباب, اور اکثر ایسا ہوگا جو ہمیں نہیں جانتے ہوں گے, اور وہ بیچارے اس انتظار میں آئے ہوں گے کہ مولانا صاحب خطابت بھی کریں گے, اور بعض اوقات تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں 50-50 منٹ گزرنے کے بعد کہ اصلی مجلس بعد میں شروع ہونے والی ہے. تو میں نے کہا کہ کل کا دن تو بیچاروں کو شوق میں گزر ہی گیا ہے, آج میں اس شوق سے نکال دیتا ہوں, پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ کہانی 10 دن تک ایسے ہی ہے. ہمیں خطابت نہیں آتی نہ خطابت کریں گے, جو ہمیں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات سے چند پوائنٹس کا انتخاب کرتے ہیں, سلیکشن کرتے ہیں, آسان سلیس زبان میں جس میں کچھ کچھ انگلش کی ملاوٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے انگلیسائزڈ مائنڈ کے اوپر بھاری نہ گزرے, اس میں تھوڑا بہت ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسان ہو جائے, سلیس سے بھی آسان ہو جائے, اور یہ کچھ عرض کر دیتے ہیں. یہی ہم یہاں پر بھی کریں گے. ٹاپک کا انتخاب ہو چکا, ٹاپک آپ کی خدمت میں کل بریف بھی کیا, حسینی ثقافت اور عصر حاضر کا مسلمان. اور آپ کے سامنے جو کل کہا تھا اس کا بہت بریف یہ تھا کہ شیعہ صرف ماضی کی تحریک کا نام نہیں ہے, شیعہ صرف پاسٹ نہیں ہے, شیعہ پاسٹ بھی ہے, پریزنٹ بھی ہے, اور فیوچر بھی ہے. اور اس کا پاسٹ اور اس کا فیوچر بہت ہی ڈگنیفائڈ ہے, جس کے اوپر ہمیں فخر ہے. ہمارا ماضی امام حسین ہے اور ہمارا مستقبل امام وقت ہے, یہ ہمارا ماضی وہ ہمارا مستقبل. ہم نے کربلا سے ایک پرچم لینا ہے, صدیوں اس پرچم کو ہاتھ میں اٹھانا ہے, اور وقت کے امام کے سامنے لے جا کر تحویل دینا, یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, اس کام کو ہم نے کرنا ہے. اور صرف پیغام نہیں دینا ہے, پیغام پر عمل بھی کرنا ہے. کل یہ بات ہوئی آپ کی خدمت میں کہ 5 گروپس کے جو ازداری سید الشہداء میں مشغول رہتے ہیں ان میں ایک گروپ کم سے کم ایسا ہونا چاہیے جو پریکٹس بھی کرے, صرف سیکھے نہیں. تو آپ علم میں بھی جائیں اور عمل میں بھی جائیں, اور عمل میں زیادہ جائیں کیونکہ اب وقت انتخاب کا ہے. ایزان محترم, ہمارے سامنے دنیا کے کیمپس تقسیم ہو رہے ہیں, اس وقت کیمپس کی ڈویژن ہو رہی ہے. آپ اور میں بہت کریٹیکل ٹائم میں ہیں اس وقت. جو میرا اپنا یہ خیال ہے, تقریباً सुकून से, इत्मीनान से, बगैर किसी मुबालगा आराई के, बगैर एग्जेजरेशन के, मैं आपसे सुकून से कह सकता हूं 800 साल में तो ऐसा टाइम नहीं आया था। और शायद मैं आपसे कहूंगा पूरी गैबत कुबरा के जमाने में कभी ऐसा टाइम नहीं आया था जो अब आया है। और इसकी कई प्रूफ्स हैं, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो सकता है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा, अगर कोई ये समझ रहा है ना ये भी कोई सादा जमाना है, नहीं ये सादा जमाना नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। और कई सौ साल में ऐसा वक्त नहीं आया था, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। और कभी मौका मिला तो इसके ऊपर आरइस पेश करेंगे, हमने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस पर अशरात ने अर्ज किया है मुख्तलिफ अशरों में कि ये क्यों हम इस बात को आपकी खिदमत में अर्ज करें। तो इस वक्त बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके और हमारे लिए कि हम एक दिन भी अब जाया ना कर रहे हैं, कोई एक दिन भी जाया नहीं होना चाहिए, हमें फौरन इस हुसैनी सकाफत को अपने अंदर समो लेना चाहिए, अपने अंदर डाल लेना चाहिए। और ये जब हुसैनी सकाफत हमारे अंदर आती है तो हम वक्त के इमाम की नुसरत कर सकते हैं, अच्छा ये हुसैनी सकाफत है क्या। तो चंद पॉइंट से इसको स्टार्ट करते हैं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले में असल में आपने मेज और कुर्सी रख कर हमें लेक्चर की तरफ ज्यादा माइल कर दिया। हम मिंबर के आदि हैं, हम मिंबर पर बैठते हैं तो फिर थोड़ा बहुत खिताबत पे ना ना करते भी थोड़ी बहुत कर डालते हैं, लेकिन जब मेज और कुर्सी हो तो फिर तो हम कहते हैं अब तो हमारी फील्ड है, तो हम लेक्चर देंगे। बहरहाल ये आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, खुद आपको ज़्यादा खैर नसीब फरमाए, अपने लिए जो कुछ किया वो अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर करने वाला। ये जो सही सकाफत है, अपने आपसे एक सवाल पूछेगा, क्या कोई पत्थर इत्तेफाक से हीरा बन जाता है कभी? कोई पत्थर यूं ही इत्तेफाक से डायमंड बनता है कभी? नहीं। डायमंड की माइंस हर जगह मिल जाती हैं क्या? नहीं। अगर हर जगह मिलती तो इतनी कॉस्टली क्यों होती? जमीन कहां पे? मिट्टी तो महंगी नहीं है, मिट्टी तो सस्ती है, अलबत्ता सिंगापुर में ठीक ठाक महंगी है, दूसरी जगहों में सस्ती पड़ती है, क्योंकि मिट्टी ज्यादा होती है तो महंगी नहीं होती है। डायमंड कम होता है, बहुत महंगा होता है, लेकिन डायमंड के हर पत्थर डायमंड बनता है? नहीं। बहुत कंडीशन चाहिए, बड़ा प्रेशर चाहिए, कई मिलियन ईयर्स चाहिए, पता नहीं कौन से जियोलॉजिकल प्रोसेसेस उसके अंदर होते रहते हैं, तब कहीं ना कहीं तो एक डायमंड बनता है आपको, वो भी अगर इतना सा बड़ा हो गया तो कई मिलियन डॉलर का बन जाएगा। हर आदमी हादसे में हुसैनी बन सकता है? हर पत्थर हीरा बनाए क्या? तो यूं ही मजे मजे में हुसैनी बन जाएंगे? मेरा निशा ऐसा हुआ है, कोई बच्चा ऐसी गलियों कोनों में खेलते खेलते अचानक ऐसा हुआ कि मिसाल के तौर पर एटॉमिक साइंस में उसने फ्यूजन के अंदर पीएचडी कर लिया, हुआ ऐसा कभी? ऐसा तो नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, पता नहीं कौन कौन से लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं तब कहीं जाके ये काम होता है। अगर वाकई ऐसा होता है तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, क्या हुसैनी बनने के लिए मुझे मेहनत करनी है या नहीं करनी है? जिन इमाम की नुसरत का आप इंतजार कर रहे हैं उनके इंतजार को 1400 साल हमारे दीन में गुजरे, और कितने अंबिया ने उनका इंतजार किया? 1,24,000 अंबिया। उन इमाम के लश्कर में पहुंचना आसान है क्या? नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? हम समझ में आता नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, वो मेहनत किस चीज पे करनी है? जो मैं आपकी खिदमत में बार बार अर्ज करना चाह रहा हूँ, कल से अब तक तकरार करता हूँ, मुझे क्या एहसान मोहतरम ये कि अल्लाह ताला ने, परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको ये सआदत दी कि हम फर्श अज़ा पर बैठे हैं, ये मत समझिएगा यहाँ पे मामला खत्म हो गया। नहीं, यहां से तो शुरू हुआ है, अब आपने यहां से सीखना है और उस सीखने के ऊपर अमल करना है, और उस अमल करने के नतीजे में आपने इमाम वक्त की नुसरत करनी है। हम में से बहुत सारे दोस्त अहबाब के जहन में यूं होता है कि माह मुहर्रम अल हराम आया, हमने 10 दिन शिरकत की, ये जो 10 दिन शिरकत की 355 दिन का काम अंजाम पा गया। नहीं, यहां से शुरू हुआ है, अभी तो शुरू होगा। आप यहां से सीखेंगे, इसके ऊपर अमल करेंगे, अमल करने के बाद फिर आप अपने आप को उस लेवल पर ले जाएंगे कि वक्त के इमाम के लश्कर में आपका नाम भी लिखा जाएगा। ये आपका असाइनमेंट है, ये मेरे और आपका काम है जो मुझे और आपको करना है। तो इस खातिर हमें एक एक पीस पे तवज्जो देनी पड़ेगी कि भाई ये जो हुसैनी कल्चर है, इस हुसैनी कल्चर के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसमें होता क्या है। अगर वो मुझे पता चले, मैं एक एक करके उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा और मैं कोशिश ये करूंगा कि हर रोज उसमें से कुछ ना कुछ पीसेस आपकी खिदमत में देता चला जाऊं, जितना मैं सीख पाया, ताकि कुछ ना कुछ हम उस तरफ बढ़ना शुरू कर दें। तो मैं पहले पीस से शुरू करता हूं कि अगर मुझसे कोई पूछे भाई सैयदुल शुहदा का नाम सुना है, मैं कहूंगा बचपन से सुना, उनके बारे में कुछ पढ़ा है तो मैं कहूंगा 30 साल से तालिब इल्म हूं। जो कुछ पढ़ा है तो क्या इमाम हुसैन को पहचान सके हो, मैं कहूंगा नहीं, दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ समझ में आता है कि सैयदुल शहदा की जात में ये एलिमेंट्स थे जो वो हम तक कन्वे करना चाह रहे थे और हमें चाहते थे कि हम उन्हें अडॉप्ट करें। वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अच्छा, अब ये एलिमेंट्स निकालते कैसे हैं, इनको समझा कैसे जाता है, रूल भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ताकि आज तो मैं चंद दिन आपकी खिदमत में आरइस पेश करूंगा जो इंतहाई नाकिस होंगे, बाद में आप सारी जिंदगी उस पर मेहनत कर सकते हैं खुद से। तो पहले एक वाक्य आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, जो हमारे एक दोस्त को कुम में आने वाले एक नौ मुसलमान ने, नए मुसलमान होने वाले ने बयान किया था। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, कोई साहब नए मुसलमान हुए और वो कुम तशरीफ लाए पढ़ने के लिए। तो हमारे कराची के एक दोस्त उनसे मिलने गए, जब उनसे मुलाकात हुई तो उनसे पूछा कि भाई आप जो है वो क्यों मुसलमान हुए, किस चीज ने आपको इंस्पायर किया। तो वो जो कन्वर्ट हुए थे, अलबत्ते दुनिया इसको कन्वर्ट कहती है, मुझे लफ्ज अच्छा नहीं लगता, ये शायद अच्छा लफ्ज नहीं, वो जो एनलाइटेड हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे सैयदुल शहदा इमाम हुसैन ने इंस्पायर किया, मैं उनकी वजह से मुसलमान हुआ। तो हमारे दोस्त ने पूछा कि ठीक है आप उनकी वजह से मुसलमान हुए, लेकिन अब आप करेंगे क्या, अब आप क्या करेंगे। तो उसने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जवाब दिया, उसने कहा कि अब मैं इमाम हुसैन बनने की कोशिश करूंगा। तो हमारे दोस्त ने कहा कि भाई ये तो नामुमकिन है, आप तो इमाम हुसैन नहीं बन सकते। तो उसने कहा नहीं, मैं कोशिश तो करूंगा कि मैं उनके रास्ते पे चलूं। तो उसने पूछा हमारे दोस्त ने कि आप उनके रास्ते पे कैसे चलेंगे, आपकी तो उम्र बीत गई, आप तो इतनी एज के हो गए हैं, आपने तो इमाम हुसैन का नाम अभी साल दो साल पहले सुना है, अभी तो जितना टाइम आपको बुक्स को रिव्यू करने में लगेगा इमाम हुसैन के ऊपर, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा नहीं, मेरे पास एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला मेरे पास है, उसमें बुक्स की जरूरत नहीं है, मैं उसके जरिए से इमाम हुसैन के रास्ते पे चलूंगा। उसने कहा वो कौन सा फार्मूला है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने की जसारत करूंगा। कहने का मैं जिंदगी में जब भी फैसला करने लगता हूँ ना, जब भी मुझे कोई डिसीजन लेना होगा, तो मैं अपने पास अपने अंदर से पूछता हूं, अगर इमाम हुसैन होते तो क्या करते, अगर मेरी पोजीशन में सैयदुल शुहदा होते तो क्या करते, मैं वही कर लेता हूं। और मुझे यकीन है कि अगर मैं चंद साल तक ये करता रहा तो मैं इमाम हुसैन के रास्ते पे चल निकलूंगा, मैं उनके रास्ते पे चलूंगा। ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आपको सैयदुल शुहदा की शख्सियत से एलिमेंट्स पिक करने हैं। आप ये कैसे पिक करेंगे, आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, मेरे और आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। क्यों, 40 साल से या हुसैन कह रहे हैं, अभी भी पता नहीं चला हुसैन कौन है, ये कैसे हो सकता है। अगर मैंने खुलूस से 40 साल से या हुसैन कहा है और कतन खुलूस से कहा है, आपके आंसू इस बात के गवाह हैं, आपके दिलों की मोहब्बत इस बात की गवाह है, तो इसका मतलब क्या है, आपके दिलों में इमाम हुसैन बसे हुए हैं। उनसे मालूम करें मौलाना जी क्या होना चाहिए। आप जैसे इस काम को करना शुरू करेंगे, आपका कम्युनिकेशन इमाम हुसैन से जुड़ जाएगा, वो आपको टीच करना शुरू कर देंगे, वो आपको सिखाना शुरू कर देंगे, आप उनके रास्ते पे चलेंगे। ये वो पहला, ये कानून है, इस तरीके से किया जाता है। ये तो दिल के जरिए किया जाता है। एकेडेमिक्स इस काम को कैसे करते हैं, एक और काम करते हैं, वो एक सादा सा काम है। वो काम ये है कि हम जाकर ये देखते हैं सैयदुल शुहदा ने अपनी गुफ्तगू में क्या बातें कही हैं, क्या चीजें कही हैं। ये पॉइंट जहन में आता है, खिदमत में तेजी से अर्ज करूंगा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। कभी मौका मिले तो जो कुछ सैयदुल शुहदा ने कहा है इस पर कोई किताब पढ़ लीजिएगा, कभी भी मौका मिले। ज्यादातर हम लोगों ने दीन सुना सुना सीखा है, पढ़ा पढ़ा नहीं सीखा। हम लोग सुन के दीन लेने वाले हैं, इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तकरीबन यकीन से कह रहा हूं 240 अमीर मोमिनीन के जो सरमंस हैं नहजुल बलागा में, शायद ही किसी ने पूरे 240 पढ़े होंगे, शायद ही। 70 से ऊपर लेटर्स हैं, कितने पढ़े हैं, शायद ही किसी ने पढ़े। ये तो हमारा अजीब आलम हो गया। और माशाल्लाह हम वो लोग हैं जो हर रोज कई कई सौ सफे की रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सर, कभी किसी फाइनेंशियल इशू के ऊपर, किसी पॉलिटिकल प्रॉब्लम के ऊपर, कभी अपने ही इदारों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये वो सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि अपने मौला के कलाम में से कितना पढ़ा, अच्छा क्या करना चाहिए, ऐसा ना सिर्फ प्रॉब्लम बताऊं, कोई सोल्यूशन भी होना चाहिए। सोल्यूशन बहुत सादा सा है, आपके घर में नहजुल बलागा यकीनन होगी, हर रोज आधा सफा पढ़ लिया करें, अपने आप को बाउंड कर लें। भाई मुहर्रम बहुत अच्छा दिन है, आज पहली मुहर्रम है, साल का आगाज हुआ है। इस साल का कोई आपको अपनी जिंदगी में चेंज चाहिए तो हमसे छोटी सी शिक्षा ले लीजिए, हर रोज आधा सफा, आधा भी नहीं पढ़ सकते ना, 1/4 ले लीजिए, 25% एक पेज का, 1/4 ऑफ अ पेज डेली पढ़ना शुरू कर दो, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपकी लाइफ का चेंज आपको नजर आएगा। लेकिन एक चीज रिकमेंड करूंगा, गौर से पढ़ें, मौला का कलाम है, सादा नहीं होगा, गौर से पढ़ना पड़ेगा। 1/4 ऑफ अ पेज हर रोज पढ़ना शुरू कर दो और आप अपनी जिंदगी के अंदर देखिएगा। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आप लोग यकीनन करने का इरादा कर रहे होंगे अपने दिलों के अंदर, अल्लाह आपकी तौफीकात में, मेरी और आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले शोहदा के कलमात को देखते हैं, जो उनके वर्ड्स हैं। सैयदुल शोहदा मदीने से निकले तो ये इरशाद फरमाया, मक्का पहुंचे तो ये कहा, मक्का में तशरीफ फरमा होने के दौरान ये कुछ कहा, करबला पहुंचे तो क्या कहा, किससे क्या कहा, ये सब वर्ड्स जमा हुए हैं, सब कुछ कंपाइल हुए हैं, और उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, पर्शियन में और अरबिक में, तो बे इंतहा किताबें भी किताबें लिखी हुई हैं कि सैयदुल शोहदा के वर्ड्स क्या थे। अच्छा, आप उन वर्ड्स में गो थ्रू करना शुरू कर दें, फौरन आपको पता चल जाएगा कि जो बोलने वाले हैं ना, इनकी कल्चर क्या है। मैंने पॉलिटिक्स में एक ब्रांच है पॉलिटिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी में किया जाता है कि हर पॉलिटिकल लीडर का साइकिक एनालिसिस किया जाता है कि इसके नजदीक प्राइम वैल्यूज कौन कौन सी हैं, तो उसकी स्पीचेस को एनालिटिकल प्रोसेस में डालकर उससे कुछ वर्ड्स निकाले जाते हैं और उससे यह सीखा जाता है कि इस आदमी के नजदीक इंपॉर्टेंट क्या है, क्या करता है। मुमकिन कोई हमारे साथ भी यही कर रहा हो, हम लीडर तो नहीं है लेकिन बोल तो रहे ना, कोई वो भी सोच रहा हो यही कर लेते हैं। अच्छा, हम सैयदुल शुहदा के साथ यही करते हैं कि भाई देखिए हमारे इमाम ने किन बातों पर एम्फेसिस किया है, उस जगह से हमें सैयदुल शुहदा की कल्चर मिलती है। कल्चर क्या है, सैयदुल शुहदा की कोई खास कल्चर है, उस कल्चर का पहला पॉइंट मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। पहले सैयदुल शुहदा के अखबार बोल दूं, ताकि रेफरेंस मिल जाए कि भाई इन अखबार में सईद और शहदा का वो कल्चर रिफ्लेक्ट हो रहा है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले बड़े अजीम शान जुमला सईद शहदा और सईद शहदा ने अजीब गरीब लहजों में इरशाद फरमाया। जैसे जैसे शहादत से नजदीक आते थे उन लहजों की अजमत जो इमाम का एक स्टाइल था उसकी डिग्निटी बढ़ती चली जाती थी। सईद शहदा ने एक शेर पढ़ा एक दफा फरमाया इन काना दीनो मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फया सुयूफो खुदीनी। अगर दीन मोहम्मद की बका इसमें है, अगर दीन मोहम्मद ने बाकी रहना है और बाकी ऐसे रहेगा कि मैं मारा जाऊं तो ऐ शमशीरो आओ और मुझे शहीद कर दो, मार दो। एक जुमला आपको मिल गया सईद शहदा का, एक जुमला आपको समझ में आ गया। सईद शहदा के अजीम शान जुमला है जो मैं बार में भी बार बार अर्ज करूंगा और ये जुमला बहुत अजीब जुमला है, इसके अंदर नहीं मालूम कितने सीक्रेट्स हैं, वाकई असरार भरे पड़े। इन लम यकुन लकुम दीनुन वला तखाफून अल माद फकूनु अहरारन फी दुनियाकुम। अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं है, लश्कर यजीद से कहा, अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं है और आखरत का भी तुम्हें कोई खौफ नहीं है तो दुनिया में आजाद इंसान बन के दिखाओ, आजाद इंसान बन के दिखाओ। सईद शहदा बार बार एक चीज के ऊपर इसरार कर रहे हैं और वो है दीन। और इस दीन के साथ जो मैं एक वर्ड एक्सट्रैक्ट करता हूं वो है कमिटमेंट। सईद शहदा की कल्चर में जो पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है वो कमिटमेंट है, उनका अपने दीन के साथ, उनका अपने खुदा के साथ। ये कमिटमेंट अगर है तो आप हुसैनी सकाफत के पहले कंपोनेंट के ऊपर अमल कर सके, और अगर ये कमिटमेंट नहीं है तो फिर ये समझ लीजिए कि हुसैनी सकाफत अभी फाउंडेशन में ही मुश्किल में आ गई। इस कमिटमेंट को कैसे बताया जाए, इसे किस तरीके से कहा जाए, उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपकी खिदमत में दीन के लिए कहूंगा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले किसे कहते हैं, हम लोगों के लिए दीन है क्या, सईद शहदा दीन को कैसे देखते हैं, दीन मजहब रिलीजन सेक्ट सईद शहदा इसे कैसे देखते हैं। सईद शहदा दीन को मजहब को सब खुदा के साय में देखते हैं, खुदा के रिश्ते में। आजकल की जो दुनिया है ये लोग दीन को कस्टम्स में देखते हैं, ट्रेडिशंस में देखते हैं। आप चले जाइए जो मसलन ऐसी बुक्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगी आपको, लिविंग रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, आप ले लीजिए बुक, 5-6 अध्याय 10-15 दीन के बारे में उसमें लिखा हुआ होगा, तो उसमें लिखा होगा कि मसलन क्रिश्चियनिटी के अंदर ये है, जुडाइज्म के अंदर ये है, इस्लाम के अंदर ये है, उनके ट्रेडिशंस ये हैं, उनके कस्टम्स ये हैं, उनके रिचुअल्स ये हैं, ये सब कुछ लिखा होगा उसके अंदर। इन लोगों के नजदीक दीन ऐसी एक चीज है। सईद शहदा के नजदीक दीन क्या है, सईद शहदा दीन को रिचुअल्स में नहीं देखते, सईद शहदा दीन को देखते हैं खुदा के साथ ताल्लुक में, वो खुदा के साथ देखते हैं। अभी चंद दिन पहले तकरीबन रोजे अरफा गुजरा हो और रोजे अरफा में शायद आपने और हमने दुआ अरफा भी पढ़ी हो और उस दुआ अरफा के अंदर शायद सईद शहदा का वो कौल पढ़ा जो कल मौलाना साहब ने इशारा फरमाया था कि जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया और जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। सईद शहदा दीन को इस रिश्ते में देखते हैं सिर्फ। सईद शहदा के नजदीक दीन और एक और अगर इसमें एक वोकैबुलरी ऐड कर लें अरबी की वोकैबुलरी, उबूदियत ओबीडियंस बंदगी और इबादत और बंदगी में दोनों उर्दू के वर्ड अगर आप ले लें तो बहुत फर्क है। इबादत में اور بندگی میں. عبادت اردو میں کہہ رہا ہوں, عربی میں نہیں. اردو میں عبادت ہم لوگ کسے کہتے ہیں؟ ان ریچولز کو. میں کھڑا ہوا, میں نے یوں اللہ اکبر کہا, میں رکوع میں گیا, میں سجدے میں گیا, ان ریچولز کو ہم لوگ عبادت کہتے ہیں. اور جو خدا ہم سے مانگ رہا ہے وہ صرف عبادت مانگ رہا ہے یا بندگی مانگ رہا ہے؟ بندگی. سرنڈر کرو, سب کچھ دو, یہ خدا ہم سے مانگتا ہے. خدا صرف ریچولز نہیں مانگتا. میں اپنے آپ سے ہمیشہ ایک سوال کرتا تھا, میں پھر مولانا صاحب کی تقریر کے اوپر حاشیہ لگا رہا ہوں صرف. کل مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا تھا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو میں ہمیشہ اپنی زندگی میں سوچا کرتا تھا کہ بھائی جن و انس کو خدا نے بس اس لیے خلق کیا کہ عبادت کریں. تو عبادت کتنی دیر کرتے ہیں ہم لوگ؟ آپ فجر کی نماز کتنی دیر پڑھیں گے؟ زہر عصر کی نماز کتنی دیر پڑھیں گے؟ مغرب عشاء کتنی دیر پڑھ لیں گے؟ کتنی دیر عبادت کر لیں گے بھائی؟ بہت پرہیزگار ہوئے, ڈیڑھ دو گھنٹہ کر لیں گے. تو باقی 22 گھنٹہ کیا کریں گے؟ باقی 22 آورز ہیں, کیا کریں گے اس کے اندر؟ عبادت تو نہیں کر رہے, کچھ اور کر رہے ہیں. اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں نے جن و انس کو خلق بس اس لیے کیا کہ میری عبادت کرے. تو 22 گھنٹے آپ نے کیا کیا؟ تو کیا آپ 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں؟ اردو والی عبادت نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا تبدیل کر لیجئے. پروفیسر قرار حسین مجھے یاد آتے ہیں. پروفیسر قرار حسین صاحب کے یہاں ایک نشست ہوتی تھی, بڑا خوبصورت کام انہوں نے کیا. کہ اس کو ذرا سا اس طرح سے کر لیجئے, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. ہاں, بندگی فل ٹائم جاب ہے, یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے, یہ فل ٹائم جاب ہے. آپ سو بھی رہے ہو نا تو آپ بندے بن کے سوئیں. بندہ بن کے کیسے سوتے ہیں؟ یہ دیکھ کے سوتا ہے اٹھنا کتنے بجے ہے. بغیر بندہ ہوتا ہے نا, وہ صرف آفس ٹائم پہ سوتا ہے, آفس ٹائم پہ جاگتا ہے. اللہ کا بندہ اس کی عبادت پہ سوتا ہے, عبادت پہ جاگتا ہے. بندہ بنو. فارسی میں ایک شعر کہتے تھے, اس کا ایک مصرع تھا, تا بندے ہیں تا بندے ہیں, جب تک بندے ہیں نا ہم چمک رہے ہیں, بندے نہیں ہیں تو ختم. تا بندے ہیں تا بندے ہیں, بندے بنو. سید الشہداء ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بندہ بنو, اللہ کی بندے بنو. ان لم یکن لکم دین, دین سید الشہداء کی ساری وکیبلری نا دین اور بندگی پر ہے. آخری لمحے میں کیا ارشاد فرمایا؟ رزن بقضا لیک, خدا جو تیرا حکم ہے میں راضی ہوں. وہی بندگی, بار بار بندگی کو لاتے تھے. جب مدینے سے نکلنے لگے, جب مکہ پہنچے, مکے سے تشریف فرما ہوئے, کربلا میں داخل ہوئے, ہر طرف سید الشہداء کے الفاظ میں آپ کو دو لفظ نظر آئیں گے, دین عبودیت, دین اور بندگی. اب دیکھیں, میں اس بندگی سے ایک سٹیپ اور آگے بڑھتا ہوں, اور اس کی کمپیریشن میں جو چیز آتی ہے اس کو بھی سید الشہداء کی لغت میں دیکھتے ہیں. سید الشہداء کے ایک قول سے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گھڑی بھی دیکھنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ $1000 کا فائن پڑ جائے, 600 کا. سید الشہداء نے کمپیریشن کیا ہے. سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک طرف بندگی ہے, ایک طرف ایک اور چیز ہے. کل میں اس کے اوپر عرض کروں گا, ابھی تو ٹائم ختم ہو گیا, لیکن خوف ضرور عرض کر دوں اس کی نورانیت ہے. سید الشہداء نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اور فرمائیے گا, الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. الناس لوگ عبید الدنیا, دنیا کے غلام ہیں. کس کو سرو کر رہے ہیں؟ دنیا کو. والدین لائق علی السنتہم, دین ان کی زبان پر گھومنے والا لوتھڑا ہے, ایک پیس ہے جو ان کی زبان میں گھومتا رہتا ہے, عمل نہیں کرتے. سید الشہداء نے دو چیزوں کا کمپیریشن کیا, اس پہ خوب توجہ فرما رہے ہیں. سید الشہداء نے کمپیریشن میں کیا کیا رکھا؟ ایک طرف دین, ایک طرف دنیا. کہا تم انسان دو قسم کے ہو, یا تم دین اور اللہ کے بندے ہو, یا دنیا اور دنیا کے بندے ہو. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, یہ حسینی ثقافت ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. یہ کب کل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ہیں ہم اللہ کے بندے, ہم دین اور اللہ کے بندے ہیں, لیکن ہمیں سید الشہداء سے کل پوچھ رہا ہوں گا کہ مولا رہنا تو دنیا میں ہی ہے نا, اب کیا کریں؟ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم غاروں میں رہے ہیں. ان کے اجداد طاہرہ نے اس کو قبول نہیں کیا, خود انہوں نے قبول نہیں کیا. تو دین پہ چلنا ہے, لیکن مولا فرما رہے ہیں عبید الدنیا نہیں بننا ہے, دنیا کے غلام نہیں بننا ہے. تو ہم کل مولا سے انشاءاللہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مولا آپ کی ثقافت میں دنیا میں رہیں, دنیا کے غلام نہ بنیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ دنیا میں تو رہنا ہے, رہنا تو سنگاپور میں ہی ہے نا, اور کہاں جائیں گے آپ؟ جانے کو تو بہت جگہ ہے, آپ یہاں پہ تشریف فرما ہو گئے. رہنا تو ہے کہیں نہ کہیں, لیکن دنیا کے غلام نہیں بننا ہے. یہ کیسے ہوگا کہ دنیا کے غلام نہ بنے؟ ایسا اگر دنیا کے غلام بنے تو حسینی ثقافت ہے پھر؟ نہیں, پھر امام حسین کی ثقافت سے بہت دور چلے گئے. سید الشہداء نے تو مذمت کی, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہو گئے. وہ دین و حیف علا اکثرتہم, اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک پیس بن گیا ہے. اور آخر میں فرمایا وہ ادم و حسو بل بلا فلت دیانون, جس کے اوپر ان شاء اللہ بعد میں عرض کروں گا. عزیزان محترم, یہ حسینی ثقافت ہے. کہاں سے شروع کریں؟ اللہ کے ساتھ رشتے اور تعلق سے, اللہ کے ساتھ تعلق سے شروع کریں. اللہ کے ساتھ تعلق کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کا خدا سے ایک تعلق ہے, اس تعلق پہ محنت کریں. کل میں اس پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو خدا سے ایک تعلق ہے, اس تعلق پر محنت کریں کہ وہ تعلق خدا کا آپ کے اور میرے دل میں ہونا یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا رہے. اس کے اوپر کل انشاءاللہ عرائض پیش کریں گے. اور آپ کی خدمت میں کہ پہلی محرم ہے, ایک بات عرض کروں گا, یہ کہ آپ انہی باتوں کے دوران اگر کوئی آبجیکٹیو بنانے کی کوشش کریں اور آپ کو لگے کہ مشکل ہے, مثلا میں طالب علم ہونے کے ناطے اگر اپنا آبجیکٹیو بناتا ہوں تو کیا بناؤں؟ میں خدا سے کہوں گا خدا میری زندگی جتنی بھی ہے گزر رہی ہے, اگر کچھ بچا ہے تو وہ بھی گزر ہی جائے گا, لیکن کسی طرح میری زندگی کو میری مولا کی خدمت میں قرار دے دے, مجھے ان کی نوکری کرنی ہے. میں 2006 کے قریب جابس چھوڑ, ساری جابس چھوڑی. اور جب میں نے جاب چھوڑی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, مجھے کہ خیر بڑی خطرناک بات تھی, آپ قطعاً یہ کام نہیں کیجیے گا. میری سمجھ میں آیا کہ اگر جاب کرنی ہے نا تو مجھے اپنے امام کے پاس کرنی چاہیے, طریقہ کچھ اور ہے. یہ نہیں ہے کہ ریزگنیشن دے کے باہر آ جائیے, کل مصیبت پڑ جائے گی, یہاں پہ روزگاروں کا ہی ڈھیر لگ جائے گا. یہ جاب ملتی کیسے؟ آپ کو اپنے امام کے پاس جاب کرنی ہے, ہوگی کیسے؟ میں اپنی زندگی کے لیے سوچتا ہوں کہ میرے مولا کسی طریقے سے آپ کی کوئی خدمت کر لوں. کام آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے. ان کے سامنے کروڑوں انسان ہیں, میں کیوں؟ کروڑوں انسان میں کیوں؟ میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ سید الشہداء کے واسطے سے مانگوں گا, سید الشہداء کے واسطے سے مانگوں گا. اور یہ واسطہ بڑا مقدس واسطہ ہے, امام حسین کا واسطہ. آپ کو ہمیں خدا نے نہیں معلوم ہمارے بزرگوں کی کس دعا پہ یہاں پہ بٹھا دیا ہے, ان کی نہیں معلوم کون سی اچھی بات امام حسین کو پسند آئی ہے. ہم لوگ اتنی بڑی سعادت کے لیے کہ بیٹھ گئے. کتنا بڑا واسطہ ہے امام حسین کا. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک بدو تھا عرب گاؤں دیہات کا رہنے والا, مدینے آیا. مدینے آیا تو کہنے لگا لوگوں سے مجھے اللہ کے نبی سے ایک کام ہے. لوگوں نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو وہ کر لیتے ہیں کام. کہا نہیں ایسے نہیں, کوئی خاص طریقہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں, تم جاؤ اللہ کے نبی سے کہہ دو کر لیں گے. نہیں نہیں میں ایسے نہیں کہہ سکتا, میں غریب فقیر آدمی, میری کوئی جان پہچان نہیں ہے یہاں. کہنے لگا میں تھوڑی دیر دیکھتا ہوں. تو اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا دور دور سے, دیکھا صحیح اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے, امام حسین اللہ کے رسول کے شانوں پہ تھے, کندھے پہ. اپنے آپ سے کہنے لگا اب سمجھ میں آ گیا, اب سمجھ میں آ گیا کیا کرنا ہے. اگلے دن اس نے کیا کیا, سید الشہداء گلی میں کہیں کھڑے تھے, ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے نواسے رسول, مجھے آپ کے نانا سے کام ہے، آپ میری سفارش کر دیں گے؟ آپ میری سفارش کر دیں گے؟ محمد حسین نے کہا ہاں میں کر دوں گا۔ تو کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو گود میں لے گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے محمد حسین کو گود میں لیا، اللہ کے رسول کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ۔ اللہ کے رسول نے کہا تجھے مجھے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے، گویا ابھی کائنات کو بھی ہلانا تو ہلا دوں گا، اتنا بڑا واسطہ دیا تو نے حسین کا۔ جب مصائب میں آپ کا دل نرم پڑنے لگے تو بڑی بڑی مشکلوں کو خدا آپ کے لیے آسان کر دے گا، اگر آپ امام حسین کے نام پر مانگ بیٹھے۔ حیضان محترم، ماہ محرم شروع ہو چکا ہے اور اب مدینے سے ایک قافلہ نکلنے والا ہے۔ جو مدینہ ہے اس کو امام حسین کے خاندان کی عادت ہے۔ ہمارے پاس روایت بڑی عجیب موجود ہے، روایت میں لکھا ہے کہ چونکہ علی اکبر شبیہ رسول تھے تو لوگ دور دور سے مدینے میں آ کر کھڑے ہو جائے تھے کہ کبھی تو علی اکبر گزریں گے سامنے سے، تو جب اکبر گزریں گے تو ہم رسول کی شبی کی زیارت کر لیں گے۔ مدینے کو امام حسین کی عادت تھی۔ اب جو سید الشہداء نے اعلان کیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ام سلمہ نے روایت کی کہ مدینہ اتنا رویا جیسے رسول کی وفات پہ رویا تھا، ایسے مدینہ رویا۔ بڑا عجیب عالم ہوا۔ سید الشہداء اپنے اجداد طاہرین کی قبور پر الوداع کہنے گئے، الوداع کہنے گئے۔ سب سے پہلے سید الشہداء اللہ کے رسول کے روضے پر گئے، اللہ کے رسول کے روضے پر گئے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے قبر نبی کی طرف پہنچے اور قبر نبی پہ زیارت کی۔ جانے سے پہلی رات بھی تشریف لائے تھے قبر کے پاس زیارت کے لیے۔ روایت کہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے سو گئے وہیں پر، آنکھ لگ گئی تو خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اب بالکل ایسا تھا جیسے امام حسین اتنے بڑے نہ ہو، اچانک جیسے بچہ ہو گیا ہو اپنے نانا کے سامنے۔ تو اپنے نانا سے ایک عجیب جملہ کہا، کہا نانا آپ کی امت نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا، کیا میں آپ کے ساتھ قبر میں آ جاؤں؟ بڑا عجیب معاملہ ہوا ہی۔ اللہ کے رسول نے سید الشہداء کو صبر کے لیے کہا۔ سید الشہداء اپنے بھائی کی زیارت پہ بھی گئے، امام حسن مصطفیٰ کی زیارت کے اوپر۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے سید الشہداء امام مصطفیٰ کی زیارت پر پہنچے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس جا رہا تھا۔ بس عزیزو ایک عجیب معاملہ ہوا، جب سید الشہداء بی بی سیدہ کی قبر کے سامنے آئے تو بھاگتے ہوئے ایسے گئے جیسے بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے، جیسے بچہ ماں کی گود میں گیا۔ آپ کو یاد ہے کل ہم نے بی بی سیدہ کی الوداع کا واقعہ بیان کیا تھا؟ وہ تو بیوی نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا تھا نا، لیکن اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے گا، کبھی ماں بچے کو خدا حافظ کہتی ہے کہ چلے جاؤ؟ کون سی ماں کرتی ہے؟ ہر ماں بچے کو کہتی ہے جاؤ بیٹا خیریت سے آنا۔ ماں کبھی الوداع نہیں کرتی ہے، ماں کا تو دل بچے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ جو امام حسین اپنی والدہ کے پاس آئے تو کیا الوداع ہو گیا؟ نہیں، الوداع نہیں ہوا۔ وہ شب عاشور کون سی بیوی تھی جو کربلا میں رو رہی تھی؟ کیا الوداع کہاں ہوتا ہے؟ ماں کہاں الوداع کرتی ہے؟ یہ تو سید الشہداء اور ان کی ماں کا تذکرہ ہوا۔ بس ایک موقع آیا، میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، دو جملے روایات کی اور عرض کروں گا کہ یہ عبادت اور سعادت حاصل ہو سکے جلد از جلد۔ سید الشہداء کربلا کے لیے روانہ ہونے لگے، مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا، قافلہ سوار ہونے لگا. بہت تفصیلات ہیں لیکن ظاہر ہے کہ انتہائی کم وقت کے ساتھ بہت تفصیلات کے عالم میں قافلے سوار ہونے لگے, نہیں معلوم کون کون سوار ہونے لگا. اور اس کے بعد پھر جب کافی لوگ سوار ہو گئے تو پھر خواتین کی باری آئی, خواتین سوار ہونے لگی. بس ایک موقع آیا, مولا ابو الفضل کھڑے ہوئے, 18 جوانوں نے تلواریں کھینچ لی اور اعلان ہوا کہ عقیلہ عرب زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی. لوگوں سے کہا نظروں کو چھپا لو, دور دور ہو جاؤ. لوگ دور دور ہو گئے, نظریں چھپا لی گئیں, عقیلہ عرب تشریف لائیں. علی اکبر نے گویا سوال کیا, میں کہوں گا مومنوں بس ایک واقعہ یاد رکھنا, ایک 11 محرم کا دن آئے گا جب زینب ہماری کے سامنے کھڑی ہوگی اور علی اکبر سے کہیں گی بیٹا اب مجھے کون سوال کرے گا. اللہ آپ کو اجر دے. کربلا میں ورود کی روایت, یہ بی بی زینب کا ساتھ ہے امام حسین کا. سید الشہداء کربلا کی زمین کے نزدیک پہنچے, ایک جگہ پر پہنچ کر کہا کہ یہیں پہ رک جاؤ, یہیں پہ رک جاؤ, تھوڑی دیر یہاں پہ رکو. جب رکنے لگے, پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا, اچانک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی طرف سے ایک پیغام آیا اور بی بی نے اپنے بھائی سے کہہ لو, ہے بھیا کیا یہاں رکنے کا ارادہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں ہم نے رکنے کا ارادہ کیا ہے. بی بی نے کہا بھیا اگر ممکن ہے کسی اور جگہ چلے جاؤ, جب سے یہاں آئے ہو میرے دل میں تکلیف ہو رہی, غم تھاری ہوا, یہ زمین عجیب زمین ہے. بس سید الشہداء رک گئے, ایک بوڑھے کو بلایا, پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا تف. کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو شرط فرات بھی کہتے ہیں. امام نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ فرمایا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. امام نے کہا نہیں ابھی بھی کوئی اور نام ہے. وہ کسی نے آ کر کہا کہ مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں, مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. امام نے عجیب خطبہ ارشاد فرمایا, فرمایا ھذا مقام کرب و بلا, یہ کرب اور بلا کا مقام ہے. ھذا مقام رحالنا, یہ ہمارے قافلے کے رکنے کی جگہ ہے, یہاں پر ہم خیمے ڈالیں گے. اب اتنا تو سب نے سن لیا, اور اس کے بعد فرمایا یہیں پر ہماری قبریں بنیں گی, یہیں پر ہماری قبریں بنیں گی. اور میں آپ سے عرض کروں گا, ابھی سید الشہداء نے بہت کچھ نہیں کہا, نہیں بتایا یہیں پر ہمارا لاشا بہبال ہوگا, یہ نہیں کہا. شاید لوگوں کے دل سینوں میں پھٹ جاتے اگر ان کو پتا ہوگا کہ حسین کا لاشا بہبال ہونے والا ہے. پوچھا زمین کس کی ہے؟ کہا بنی اسد کی ہے مولا. کہا بنی اسد کو لے کر آؤ. بنی اسد کو کہا, اے بنی اسد یہ جگہ ہم تم سے خریدنا چاہتے ہیں. کہا مولا آپ حاکم ہیں, آپ مالک ہیں, حکم دے آپ کی جگہ. کہا نہیں ہم خریدیں گے, بتاؤ قیمت لگاؤ. ایک قیمت طے ہوئی, امام نے قیمت ادا کر دی اور اس کے بعد ایک سند تحریر کی. کہا قیمت تو ہم نے دے دی, مالک تو ہم ہو گئے, لیکن ہم تمہیں اس کا واقف بناتے ہیں, تم وقف کرتے ہیں تمہارے لیے, تم ہی رہو اس کے اوپر. بنی اسد نے پوچھا مولا آپ حاکم ہیں, آپ حکم دیں. مولا نے فرمایا دیکھو بنی اسد, تم سے صرف تین ہماری خواہشات ہیں, تین درخواستیں ہماری, تو پوری کر دینا. بنی اسد نے کہا مولا آپ حاکم. فرمایا دیکھو بنی اسد, ہماری پہلی خواہش یہ ہے, ہمارا بے گھر کفن لاشا دیکھو تو دفنا دینا, لاشا دفنا دینا. میں کہوں گا میرے مولا کی غربت شروع ہو گئی ہے, لاشا دفنا دینا. کہا مولا ہم تو غیر مسلمان کا لاشا بھی نہیں چھوڑتے. میں کہوں گا تو میرے معلوم کن دشمنوں سے پالا ہے. کہا ہمارا لاشا دفنا دینا. اب میں کیا یاد دلاؤں کہ شام عاشور کی شام پہ بنی اسد کی خواتین نے اپنے مردوں سے کہا کہ دیکھو حسین سے وعدہ کیا تھا لاشا دفناؤ. کہا لاشا دفنا دینا. پھر اس کے بعد ایک عجیب بات کی. کہا بنی اسد ایک اور حکم بھی ہے. کہا کیا مولا؟ کہا دیکھو ہمارے لاشے پہ کبھی ہل نہیں چلانا, کبھی پانی نہیں بہانا. کہا مولا آپ کا لاشا ہمارے لیے محترم ہے. آخری بڑی عجیب بات ہے عزیزو, بہت ہی عجیب بات ہے, میں کل مذاہب میں ایک کو ذرا سا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ یہاں پر آئے ہیں، اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، آپ کو تو کوئی مشقت بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے، آپ نے کوئی بڑی پیاس نہیں اٹھائی ہے، آپ نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی ہوگی، لیکن کربلا کی طرف ہزاروں قافلے بڑھ رہے ہیں جن کی جانیں خطرے میں ہیں، بچے بچے ماؤں کی گودوں کے اندر ہیں، گرمی سردی سب کچھ جھیلتے ہیں، کربلا کی طرف بڑھتے ہیں، کیوں؟ امام حسین نے بنی حسن سے کہا، بنی حسن دیکھو ہمارے ظاہر یہاں پر آئیں گے، تین دن کا کھانا پانی تم لوگ دے دینا، میں کہوں گا میرے مولا آپ کا علی اکبر پیاسا، آپ کا علی اکبر پیاسا، اور ہماری بھوک اور پیاس کا بندوبست،